حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو سمجھ اللہ نے دین میں انہیں دی تھی اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں رہ کے انہوں نے سیکھا تھا، اس کا اندازہ ان فتاوی سے لگایا جا سکتا ہے جو مختلف مواقع پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیتے رہے۔ قضاء کے باب میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی اور انہوں نے اپنے قاضی ہونے کے دوران جو فتوے دیے تھے وہ امت میں گویا کے مستقل قوانین مقرر ہو گئے، اور خاص طور پہ احناف کا مسلک وہی بن گیا، اور وجہ اس کی صاف ظاہر ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ میں تھے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا زمانہ ان سے کچھ دور نہیں تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال 33 ہجری میں ہوا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں، تو دیکھ لیجئے آپ 47 برس کا فرق پڑ گیا۔ تو 47 برس میں وہ لوگ ابھی حیات تھے جنہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کو دیکھا تھا، اسی لیے یہ حنفی فقہ کی بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ اس میں کئی پشتیں تابعین کی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تابعی تھے، ان کے استاد حماد تابعی تھے، حماد کے استاد ابراہیم نخعی تابعی تھے، ان کے اساتذہ یعنی علقمہ اور اسود رحمہم اللہ یہ سب کے سب تابعین میں سے تھے، اور ان کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بس ایک ہی واسطہ تھا اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ویسے بھی مرتبہ اور مقام اونچا ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں تبع تابعین میں سے ہیں، انہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو تبع تابعین میں سے بھی نہیں ہے، وہ تو بہت آگے کو آئے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر طرف سے علم میں گھرے ہوئے تھے، ہر چیز پر ان کی نگاہ رہتی تھی کہ قرآن میں کیا آیا ہے، حدیث میں کیا آیا ہے، عرب اس لغت کو کیسے بولتے تھے، اور حتیٰ کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد زر ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ بحقی کی روایت میں آتا ہے کہ زر یا زر بہت اچھی عربی بولتے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ خود عرب ہونے کے باوجود ان سے عربی کی بات چیزیں پوچھتے تھے۔ شاعری ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذوق تھا اور شعر پڑھتے تھے، لوگوں کو سناتے تھے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، کسی وقت ممکن ہے آئے تو پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح ان سے فتوے جو پوچھے گئے تو کسی نے یہ فتویٰ پوچھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کسی سے کھو گئی اور راستے میں پڑی ہوئی ملی تو اس کا کیا کیا جائے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب بھی دیا اور عملاً بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یہ معاملہ پیش آ گیا تھا، انہوں نے اپنے اسی فتوے پر عمل بھی فرمایا، اور فتویٰ وہ یہ دیتے تھے کہ ایک سال کے دوران اگر اس کا مالک مل جائے تو تم اس کے حوالے کر دو وہ چیز جو راستے سے تم نے اٹھائی ہے، اور اس کے ساتھ تشہیر بھی ہو، اور ہمارے زمانے میں تشہیر آسان ہے کیونکہ میڈیا بہت وسیع ہو گیا اس اعتبار سے، اور اس زمانے میں تشہیر کچھ دشوار تھی۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک سال کا فتویٰ دیتے تھے، ایک شخص ان کے پاس ایک تھیلی لے آیا اور کہنے لگا کہ میں نے ایک سال تک اعلان کیا ہے مگر مجھے کوئی اس کا مالک نہیں ملا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم اس سے اپنے استعمال میں لے آؤ، اور اگر اس کا مالک واپس آ گیا تو اس کو یہ اختیار ہوگا کہ یا تو وہ ثواب کو قبول کر لے یا تاوان کو قبول کر لے. یعنی تم جو پیسے استعمال کر لو گے اب یہ جو کچھ اس تھیلی میں ہے تو اس پر جو ثواب اسے اللہ کی جانب سے ملے گا جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو تم اسے بتا دو کہ وہ تمہیں ثواب اللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے. اور اگر وہ ثواب کو نہیں قبول کرتا تو پھر تاوان قبول کرے, یعنی تمہیں یہ تھیلی سے جو کچھ نکلا ہے اسے لوٹانا پڑے گا. اس لیے احناف کہتے ہیں کہ اصل موقف تو یہ ہے کہ جو چیز جہاں پڑی ہوئی راستے میں ملے اسے اٹھائی, بس سیدھی سی بات ہے, کہیں پڑی رہے جس کی ہوگی آ کے لے جائے گا, کیونکہ وگرنہ اس آدمی پر بوجھ بنے گا کہ یہ ڈھونڈتا رہے مالک کو یا اعلان کرتا رہے تو کیوں اپنے کاموں میں ایک کام کا اضافہ کرتا ہے. ہاں کسی کی نیت صحیح ہو اور وہ کسی مومن کا کام کرنا چاہے اور ثواب حاصل کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے, وگرنہ جو چیز جس کی ہے جہاں پڑی ہے وہیں پہ چھوڑ دینی چاہیے. اور ثواب کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ان کو آپ کسی چیز پر اگر توقع دلائیں کہ اس سے تمہیں ثواب ملے گا تو اللہ کی طرف رجوع اور انابت کا موقع ملتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ ثواب تو ہے ہی, غم ہے, دکھ ہے, تکالیف ہیں, ناگہانی اموات ہیں, زلزلے ہیں, کتنی ہی چیزیں جو آدمی کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں. اور جب وہ سوچتا ہے کہ اللہ کا اس سے قرب ملے گا اور تعالی شانو اس صبر کے ثواب دیں گے اور اللہ اپنے مزید قریب کر لیں گے تو یہ اس کے لیے ڈھارس بن جاتی, قرض دے دیا ہے, واپس نہیں مل رہا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو فرض کیجئے قرض دے دیا, اس نے کہا 10 تاریخ کو لوٹا دوں گا, اب وہ 10 کی بجائے 12 کو 15 کو لوٹاتا ہے یا لوٹاتا ہی نہیں ہے, مہینہ, 2 مہینہ, سال, 2 سال. تو جتنے عرصے تک اس آدمی کو اس مقررہ تاریخ کے بعد اس نے پیسے واپس نہیں کیے اتنے دن اسے ہر دن اتنے ہی پیسے کے صدقے کا ثواب ملتا رہے گا. 10 تاریخ کو 100 روپے دینے تھے نہیں دیے, 11 ہو گئی تو 11 کو 100 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب اللہ نے سے دیا, پھر 12 کو دیا, پھر 13 کو دیا, یہاں تک کہ یا تو معاف کر دے اور وہ اور اچھی بات ہے. اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ تنگ دست لوگوں کو تم مہلت دو اور اگر تم چھوڑ دو, معاف کر دو تو یہ بہت اچھا ہے, اس لیے کہ ہر آدمی کو قیامت میں اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور معافی چاہیے ہوگی. آج جو کچھ ابناء آدم کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ کرے گا قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پائے گا, برا کرے گا برا پائے گا, اچھا کرے گا اچھا پائے گا, اور اچھا کرے گا تو اس سے بھی بڑھ کے اللہ کا فضل پائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک باندی خریدی تھی اور اس کی قیمت 600 یا 700 درہم مقرر ہو گئی, اور وہ آدمی پیسے وصول کرنے سے پہلے کہیں چلا گیا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک سال تک اس آدمی کی تلاش میں رہے, لوگوں کو بتاتے رہے, پوچھتے رہے, اور ایک سال کے بعد اس کو لے کر آئے اور اس کے مالک کی طرف سے اسے صدقہ کر دیا اور فرمایا کہ اگر اس کا آقا آ گیا تو اسے اختیار ہوگا, چاہے تو صدقے کا ثواب قبول کر لے اور اسے ثواب مل جائے گا, اور چاہے اگر مال پسند کرے گا تو ہم اسے قیمت دے دیں گے. یہ وہی چیز ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر کے دکھایا کہ فتویٰ یہ ہے. ایسے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو ثواب کے قائل تھے یا ثواب چاہتے تھے, لیلۃ القدر کے متعلق بھی وہ فرماتے تھے. ان کے متعلق عام طور پر مشہور یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ لیلۃ القدر سال میں ایک متعین رات ہے, جس میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہ احناف کے ہاں بھی کتابوں میں لکھا ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ تشریح اس بات کی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یقیناً یہ فرمایا تو ہے, مگر اس لیے فرمایا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ لوگ اس ایک رات کے لیے ہی بیداری کریں اور سارے سال کو چھوڑ دیں اور رات کو نہ اٹھا کریں. تو فرماتے تھے جو شخص سارا سال تہجد پڑھے گا, رات کو اٹھے گا, عبادت کرے گا, اسے لیلۃ القدر مل جائے گی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی خاص رات کو متعین فرما دیا تھا کہ بس وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ لوگوں کو شوق دلاتے تھے. اسی لیے عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو یہ کہتے ہیں کہ سال میں وہ ایک رات متعین ہے, یا یہ رہنے والے نے کہا کہ آپ سارا سال ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبادت کرو تمہیں وہ رات مل جائے گی. عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بہت علم ہے اور انہیں معلوم ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے, مگر انہوں نے جو تمہیں کہا ہے کہ سارا سال قیام کرتے رہو تو یہ تمہیں اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. ایسے نہ ہو کہ تم اس ایک رات ہی کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو اور پھر سارا سال تہجد نہ پڑھو. یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ بس رمضان میں فجر پڑھ لی اور پھر سارا سال فجر نہیں پڑھتے مسجد میں آ کے. تہجد کی بات تو بہت بعد کی ہے, ایسے بھی نہیں کرتے کہ فجر کی نماز ہی جا کر وہ مسجد میں پڑھ لیں. اور وہ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ثواب کو عکارت کرتی ہیں, یعنی قرب کو, اللہ تعالی کے قرب قریب ہونے کو کم کرتی ہیں, ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بچنے والے تھے, لوگوں کو بتاتے تھے. جس چیز کا نام ثواب ہے اس کو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف فاصلہ طے کرنا ہے, اور جس چیز کا نام گناہ ہے اس کا مطلب ہے اللہ سے دوری ہے. تو حق تعالی شانہ نے جن چیزوں کو منع فرمایا ان کو نہ کرے, اور بعض چیزوں کی اجازت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات تھی کہ انسان بڑا کمزور ہے, ضعیف ہے, صبر نہیں کر سکے گا, اور بہت سی چیزیں ہیں, معاشرتی مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو جن چیزوں کی اجازت اللہ نے اس اعتبار سے دی ہے کہ انسان کمزور ہے, بس ان کو اسی حد تک محدود رکھے, شریعت کو کھیل بنا لینا, تماشا بنا لینا, اور اللہ کی رخصتوں کو اپنے نفس اور اس کی خواہشات کے تابع کر لینا بہت بری بات ہے, بہت بری بات ہے. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس عورت کے لیے جس کو شوہر نے طلاق دے دی ہو اور پھر کوئی آدمی باقاعدہ منصوبے کے تحت اسے اپنی بیوی رکھنا چاہے اور پھر اس کا نکاح دوسری جگہ ہو جائے اور پھر وہ طلاق دے اور یہ اس سے رجوع کر لے, تو یہ سارا باقاعدہ منصوبہ بنانا, یہ ہیلے کرنا, ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے بہت سخت خلاف تھے, اور حدیث میں بھی بہت شدید الفاظ آئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سود کھانے والا اور سود کو کھلانے والا اور اس کا گواہ بننے والا اور اس کی کتابت کرنے والا, بشرطے کے ان سب کو بتاؤ. آپ دیکھیں ایک آدمی وہ جو سود کھائے, دوسرا وہ جو کھلائے, تیسرا وہ جو گواہ بنے, اور چوتھا وہ جو ان چیزوں کو لکھتا ہے. اب تو کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں نا, وہ ان چاروں کے متعلق فرماتے تھے کہ قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان لعنت سننی پڑے گی. یہ اتنی شدید بات ہے, اور اس وقت پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو باقاعدہ اسلام کے اقتصادی نظام کو جاری کرے. بینکنگ میں بری طرح مسلمان جکڑے گئے ہیں اور ہر جگہ سود کا معاملہ ہے، تو خدا کی رحمت کہاں سے آئے؟ اس امت کی نشأت ثانیہ کہاں سے ہو؟ یہ کیسے مسلمان رہ گئے ہیں کہ عملی طور پر ان میں نماز نہیں رہی، قرآن کریم کی تلاوت نہیں رہی، اور حلال اور حرام کی تمیز اٹھتی چلی جا رہی ہے. اب بھی کچھ لوگ ہیں جو بینک سے اجتناب کرتے ہیں، سود کے معاملے میں بیچارے پریشان رہتے ہیں. چلو یہ بھی ایک حد ہے کہ وہ پریشان تو ہوتا ہے، بہتر جاب کی تلاش تو کرتا ہے، اور کفر سے بچنے کے لیے اس چیز کو، اس علت کو بیچارہ برداشت کر لیتا ہے. مگر وہ لوگ جن کے سر پہ، جن کے کان پہ جوں تک نہیں رنگتی اور جن کا بال بھی کا نہیں ہوتا اور بالکل مطمئن ہے سود سے، سوچنا چاہیے کیا بنے گا. کیوں مسلمانوں میں آخر ایسے لوگ نہیں ہیں جو کوشش کریں کہ پرائیویٹ بینکس قائم کریں، اپنا نظام قائم کریں، مل بیٹھیں، سوچیں؟ نہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، تو بھی اللہ کے ہاں یہ چیز تو لکھی جائے گی کہ میرے کچھ بندوں نے اس بات کی فکر کی تھی، اس بات کو سوچا تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان پر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت میں لعنت کی جائے گی. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اپنے بالوں میں دوسرے بال لگوانے والی عورت. یہ مسئلہ پہلے گزر چکا. اور صدقہ جبکہ واجب ہو جائے، جسے زکات ہے، جیسے نظر ہے، یہ چیزیں، اس میں ٹال مٹول کرنا، اور طلاق دینے کے بعد، تین طلاقیں، بیوی فارغ ہو گئی، اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنانے کے لیے پہلے سے طے کر کے، ساری منصوبہ بندی کر کے، جسے حلالہ کہتے ہیں، یہ کرنا. اور وہ شخص جس نے ہجرت کی اور ہجرت کے بعد پھر اپنی ہجرت کو لوٹا دیا، یعنی گاؤں میں واپس چلا گیا، زندگی دوسری اختیار کر لی اور ہجرت کو ترک کر دیا، ان سب پہ قیامت کے دن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لعنت ہوگی جسے یہ سنیں گے. بچے آدمی ان چیزوں سے، اس لیے کہ انسان اپنی خواہشات اور چیزیں ان سے مجبور ہو جاتا ہے، اور کوئی آدمی اکیلا تنہا زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو طلاق کو اللہ نے اس لیے نہیں قرار دیا کہ لوگ اسے کھیل تماشا بنا لیں، اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ انسانوں میں معاشرتی زندگی میں بعض اوقات تباہی نہیں ملتی اور بہت سی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں، تو وہ اس کا بقدر ضرورت ہی استعمال کرے. بہت سوچ سمجھ کے اور اللہ سے بار بار استخارہ کرنے کے بعد پھر بھی اگر ضرورت پیش آ جائے تو صرف ایک طلاق دے دے، اس سے زیادہ بات نہ کرے. کبھی بھی ایک سے زیادہ طلاق نہیں دینی چاہیے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے بھی خلاف ہے، اور گناہ بھی ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ایک طلاق دی تھی، اور جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ رجوع کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ایک موقع پہ انہوں نے کہہ دیا تھا اپنی صاحبزادی سے، بیٹی سے، کہ حفصہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی اور تم ان کے گھر میں نہ بس سکی تو پھر میرے پاس سوائے اس کے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا انہا صفامت قوامت، آپ کی بیوی یہ جو ہے بہت اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی ہے، بہت عبادت گزار ہے، بہت روزے رکھتی ہے. اللہ نے فرمایا اس سے رجوع کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک طلاق سے رجوع فرمایا. اور عورتوں کا بھی حال ہے کہ وہ بھی ٹھیک رہیں. اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عورتوں کو گھروں میں رکھو اور یہ پردے کی چیزیں، اور دیکھو جب کوئی عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان مردوں کے کان میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کا پیچھا کریں، اس کو دیکھیں، اور شیطان بھی اس کا پیچھا کرتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ عورت کو بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ تم جہاں سے گزرو گی تم سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ ولیعوذ باللہ تم لوگوں کو اپنے اس دام میں پھنسانے کی کوشش کرو. اسی لیے وہ مرد و زن کا جو اختلاط ہے نا، ہر جگہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے بچاتے تھے اور فرماتے تھے کہ شیطان میرا پڑوسی بن جائے، بشرطے کہ وہ مجھے کچھ نقصان نہ پہنچائے، تو یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ کوئی اکیلی تنہا عورت میرے ساتھ آ کے میرے پڑوس میں رہنے لگے. ہماری سوسائٹی میں کچھ عرصے کے بعد یہ ہونے لگے گا کہ لڑکیاں الگ الگ فلیٹس لے کے رہا کریں گی اور وہ بالکل آزاد ہوں گی. ابھی تو بالکل ابتدا ہو رہی ہے نا، اور دیکھیے 20 سال بعد 30 سال بعد اگر یہ معاشرہ قائم رہا تو لڑکیاں گھروں سے نکلیں گی اور الگ فلیٹس لے کے رہا کریں گی، اور پھر جو کچھ ہوگا وقت دکھائے گا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی خاتون کا بغیر کسی رشتہ دار کے، بغیر کسی عزیز بھائی شوہر باپ کوئی بھی نہیں ہے اور وہ تنہا رہ رہی ہے، فرمایا اس سے تو بہتر ہے کہ شیطان آ جائے اور میرے قریب میں، میرے پڑوس میں، بجائے اس کے کہ ایسی عورت آئے، اور بشرطے کہ شیطان مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور معاشرے میں نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے اس آزادانہ اختلاط کا، کہ انسان مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے، بچوں کی پرورش نہیں ٹھیک ہو سکتی. سب سے بڑی نقصان دہ چیز ہے ماؤں کے معاش میں اور ماؤں کا گھروں سے نکل جانا. ہم اس سے بدتر آفت نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی. ولیعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. بدکاری اتنا برا فعل نہیں ہے جتنا یہ برا فعل ہے کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہو جائے. وہ تو ایک مرتبہ کا فعل ہے نا، وہ جانتی ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ سے توبہ کر لے گی، معافی مانگ لے گی، لیکن جس اولاد کی تربیت سے وہ غافل ہو جائے گی اس کی یہ اولاد اگلی نسل ہے، یہ معاشرے میں جا کر کیا فساد مچائے گی. اس لیے اچھے لوگ جہاں بھی ہوتے ہیں اصل کریڈٹ ان کے والدین کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی کیسی تربیت کی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب یمن گئے تو انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کسی نے کہا، اور عرب نے بہت خوبصورت فکرا تھا، اس نے کہا کہ خدا کی سلامتی اس ماں پہ جس نے معاذ جیسے بیٹے کو جنم دیا. یہ معاذ رضی اللہ عنہ کو کیوں اس نے کہا؟ اس لیے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کی تربیت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، لیکن ماں نے بھی تو کچھ سکھایا ہوگا نا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے متعلق، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دو مواقع ایسے ان کی زندگی میں آئے، بار بار ان کے فیصلے پہ جھومتے تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ مائیں عاجز ہیں کہ اب علی جیسا بچہ پیدا کرے، اور مائیں عاجز ہیں اس سے کہ اب ابن مسعود جیسا بچہ ان کے ہاں جنم لے. یہ سب کریڈٹ سے آتا ہے ان خواتین کو جنہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت اچھی کی ہوئی ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ معاشرے میں جڑ کر رہتے ہیں، انتشار کا سبب نہیں بنتے، فتنے کا سبب نہیں بنتے. بہت سے فتنے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں چھیڑنا چاہیے، نہیں جگانا چاہیے. مسجد میں کوئی ایسی بات کرنا، محلے میں کوئی ایسی بات کرنا، لوگوں میں لڑائی پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، لعن اللہ من ایقظہ، اللہ کی لعنت ہو اس پہ جو فتنے کو بیدار کرے، کیونکہ قتل سے بھی بدتر ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو بڑا اہتمام رہتا تھا، اس بات کا کہ خاندان، معاشرہ، بہن بھائی، گھر والے، یہ سب لوگ آپس میں مل جل کر رہے، محبت سے رہے. اتنا اہتمام تھا اس امت کو جمع کرنے کا اور مسلمانوں میں ایک دوسرے سے محبت اور تعلق کا کہ بنو عمر بن عتبہ تھے، انہوں نے کوفہ سے باہر ایک مسجد تعمیر کی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا یہ کیوں مسجد بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے قرب کے لیے. یہ سوچنا چاہیے ان سب لوگوں کو جو مسجدیں بناتے ہیں اور جو چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں خاص طور پر جمعے قائم کر لیتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس مسجد کو منہدم کروا دیا، اس مسجد کو توڑوا دیا اور کہا کوفہ میں جو جامع مسجد ہے نا، یہاں آ کے جمعہ پڑھا کرو. اس لیے احناف نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہر چھوٹی مسجد میں جمعہ ہوا کرے. اور کسی زمانے میں حنفی فقہا کی رائے یہ تھی، ایک وقت ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے بس شہر میں ایک ہی جگہ جمعہ ہونا چاہیے، پھر ہوتے ہوتے دو جگہ جمعے کی اجازت ہو گئی کہ پل کے اس پار ادھر والے جمعہ پڑھ لیا کریں اور درمیان میں دریا یا نہر آتی ہے تو اس پار اس والے وہ دوسری مسجد میں جمعہ پڑھ لیا کریں. اور اب تک ہمارے ہاں تو چلیے مفتی حضرات نے فتویٰ دے دیا کہ مساجد جمعہ جائز ہے، آبادیاں بڑھ گئی ہیں، ایک مسجد اتنی بڑی اب رہی نہیں بہت سے معاشرتی مسائل کی وجہ سے، لیکن فقہ جعفریہ میں اب تک فتویٰ اسی بات پر ہے کہ ایک جگہ جمعہ ہونا چاہیے شہر. تہران آپ چلے جائیں تو وہاں پر آج سے کئی برس پہلے دیکھا کہ ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا، اب تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہوگا، لیکن فتویٰ ان کے ہاں ہے اور ان کے ہاں بھی اب اس فتوے پہ عمل نہیں ہوتا، جگہ جگہ پہ جمعے ہو رہے ہیں. اور اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ یہ کہ مسلمان بٹ گئے ہیں، ٹکڑے ہو گئے. یہ مسجدیں یہ تعلیم کا گھر تھی، یہ مستقل ایک موضوع ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد خلافت راشدہ میں مساجد میں تعلیم کیسے دی جاتی تھی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کا باقاعدہ معائنہ فرماتے تھے، رات کو جاتے تھے، چکر لگاتے تھے اور نمازیوں کے علاوہ مسجد میں کسی کو نہیں رہنے دیتے تھے. فرماتے تھے کہ مسجد عبادت کے لیے، نماز کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سونے کی جگہ نہیں. اور لوگ دیہات میں دیکھ لیں، گرمیوں میں دیکھیے گا آپ کسی مسجد میں اے سی لگے ہوئے ہوں تو ظہر کے بعد وہیں سو جاتے ہیں. اور مسجد کبھی کبھی گزرگاہ بنا لیتے ہیں کہ زیادہ چلنا پڑے گا، لہذا ہم مسجد کو کراس کر لیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے اور آپ نے دو رکعتیں پڑھی اور اس کے دوران ایک شخص گزرا اور اس نے آپ کو سلام کیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو صرف اس وقت سلام کرے گا جب اس کا شناسا ہوگا، اس کو جانتا ہوگا. حالانکہ سلام کے لیے حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل کو چاہیے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. تو سلام کا حکم عام دیا گیا تو اس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو چوتے پہچان کے پھر سلام کہا نا، تو آپ نے اس بات کا برا منایا. فرمایا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ سلام بس اس کو کرو جو تمہارا شناسا ہے. ابھی بہت وقت نہیں گزرا، اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں جن سے آپ پوچھیں جن کے سفید بال ہو گئے ہیں، کہ ایسا وقت تھا جب چھوٹے بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے، کوئی جان پہچان نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ بوڑھے کو یہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا کہ کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے. گلی محلے میں لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، بغیر شناسائی کے چلتے ہوئے بھی سلام کرتے تھے، مگر اب ایسے نہیں رہا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ لوگ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیں گے گزرنے کی جگہ، کیونکہ اگر مسجد سے پلٹ کر کہیں اور سے گزریں گے تو زیادہ فاصلہ پڑ جائے گا، تو چلو مسجد سے ہی گزر جاتے ہیں. اور فرمایا عورتوں کے مہر کی رقم زیادہ ہو جائے گی قیامت کے قرب میں. یہ بات آگے کو بھی آئے گی نکاح کے باب میں، جہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مسلک، جہاں انہوں نے فیصلہ فرمایا تھا ایک بچے کے متعلق کہ کیا ہوگا، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا تھا، وہاں آ جائے گی. مگر قیامت کے علامات میں سے یہ فرمایا تھا کہ عورتوں کا مہر زیادہ ہو جائے گا اور گھوڑے سستے ہو جائیں گے. یہ باتیں انہوں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا گھوڑے جب ایک بار سستے ہو جائیں گے پھر قیامت تک مہنگے نہیں ہوں گے. ہمارے زمانے میں گھوڑے ظاہر ہے کہ بہت سستے ہو گئے ہیں. اچھی سے اچھی نسل کا گھوڑا بھی جو آج سے 200 برس پہلے جس قیمت پہ ملتا ہوگا، آج ظاہر ہے کہ وہ قیمت نہیں رہی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بڑھ گئے ہیں، اب گھوڑوں کی سواری کم ہو گئی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ پھر قیامت تک گھوڑے مہنگے نہیں ہوں گے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ مرد اور عورتیں کم لباس پہنیں گی. اور یہ چیز اب ظاہر ہے کہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. یہ سب فتنے کی چیزیں ہیں، اور آدمی جتنا بھی فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اس کا دین اتنا ہی سلامت رہتا ہے، اتنا ہی اللہ کی وہ پناہ میں رہتا ہے. اور یہ فتنے اتنے برے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنے گھر والوں کی وفات کی تمنا کرتے تھے، اور اس اعتبار سے تمنا کرتے تھے کہ بتاتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے میری اولاد، میری بیوی یہ میرے بعد رہ جائیں گے، کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں تو میری زندگی میں ہی ختم ہو جائیں. اور فرماتے تھے کہ میں ان کی موت پر صبر کر لوں گی، میرے لیے زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ میرے بعد کسی اور مصیبت میں پڑ جائیں. جعلان قبیلہ تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس میں کوئی خاندان، کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس کی موت مجھے میرے بیوی بچوں کی موت سے بڑھ کر عزیز ہو، حالانکہ مجھے ان سے اسی طرح محبت ہے جس طرح ایک آدمی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ کہیں یہ فتنے میں نہ پڑ جائیں، میری آنکھوں کے سامنے یہ سب چلے جائیں تو مجھے اطمینان رہے. اور فرماتے تھے میں اپنے پیچھے اونٹ اور سیراب ہوتی ہوئی زمین چھوڑ جاؤں تو یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے. سیراب زمین کا مطلب یہ ہے کہ کاشتکاری ہوتی رہے گی، لوگوں کو غلہ ملتا رہے گا، اللہ کے ہاں اجر کی باعث یہ چیزیں بن جائیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی ایسی زمین چھوڑ کے چلا جائے جس زمین پہ زراعت ہوتی ہو، لوگوں کو اس سے نفع ملتا ہو. اسی طرح عمارتوں کے متعلق بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی عمارت بنا دے گا، کوئی مکان، کوئی گھر، کوئی بلڈنگ، اور اس سے کوئی جانور بھی فائدہ اٹھاتا رہے گا تو جب تک اس عمارت سے نفع ہوتا رہے گا یہ بنانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. مسلمانوں کی عمارتیں آپ پرانے زمانے کی دیکھیں کتنی مضبوط بنی ہوئی ہیں، قلعے آپ دیکھیں 600-600 برس 700-700 برس ہو گئے اور اب تک وہ عمارتیں محفوظ ہیں، وہ مساجد محفوظ ہیں. تو بڑے عقل مند لوگ تھے، وہ اس لیے پختہ اور صحیح تعمیر کرواتے تھے اس نیت سے کہ ہم نے تو دنیا میں ظاہر ہے نہیں رہنا، ہماری نسلوں میں آئندہ کوئی بھی، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی اس چیز سے فائدہ اٹھائے گا، کوئی کتا بھی رات کو آ کے سو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اس لیے جو لوگ تعمیر میں بہتر میٹیریل استعمال کرتے ہیں، اچھی تعمیر کرتے ہیں، اگر وہ ساتھ یہ نیت بھی رکھیں کہ اللہ یہ اس لیے ہے کہ میرے بعد بھی تیری مخلوق اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، پھر اس مکان کو بیچ دیتا ہے، اس دکان کو کرائے پر دے دیتا ہے، وہ پلازا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو جب تک بھی وہ چیزیں دنیا میں قائم ہیں اللہ کے ہاں اس کے لیے اجر ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے پیچھے اونٹ چھوڑ کے چلا جاؤں, سیراب ہوتی ہوئی زمین چھوڑ کے چلا جاؤں, یہ زیادہ پسندیدہ ہے بجائے اولاد کے, کہ ڈر لگتا ہے کہ میرے بعد یہ بےچارے کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں. اور ان کے سامنے کسی شخص پہ جب وفات کی کیفیت آتی تھی تو فرماتے تھے اسے تلقین کرو. تلقین کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو. حنفی فقہا میں تلقین یہ ہے کہ وفات سے پہلے اسے کلمہ طیبہ کی رغبت دلائی جائے اور اسے اس بات کے لیے کہا جائے کہ وہ کلمہ پڑھے, لیکن یہ اس وقت ہے جب تک کہ وہ ہوش و حواس میں, جب اس کے ہوش و حواس گم ہونے لگے تو پھر اسے نہ کہا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر وہ انکار کر دے تو اب اس کے تو ہوش و حواس ہی نہیں ہے, اس کا انکار مؤثر نہیں ہے, یعنی وہ کافر نہیں ہو جاتا. کسی نے کہا کلمہ پڑھو تو اسے تو فرشتے نظر آ رہے ہیں, اس نے کہا نہیں پڑھتا, تو ولیعذ باللہ وہ کوئی کافر تو نہیں ہو جائے گا, لیکن لوگ اس سے بدگمان ہو جائیں گے. جو قریب بیٹھے ہوئے نا لوگ یہ باتیں بنائیں گے. اس لیے حکم یہ ہے کہ اسے کلمے کا نہ کہا جائے بلکہ اس کے سامنے کلمہ اس حالت میں پڑھا جائے تاکہ وہ سن کے خود بھی کلمہ پڑھے, اور اگر ہوش و حواس ہیں تو مناسب انداز سے کلمے کی تلقین کر دی جائے. جیسے آدمی کہتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, تکلیف محسوس ہو رہی ہے, آپ اللہ کو یاد کیجئے, اللہ کا نام دیجئے, تکلیف میں کمی ہو جائے گی, کلمہ پڑھ لیجئے. ایسی باتیں جب آدمی کہتا ہے تو اس کی آخری چیز اس کی زبان سے جو صادر ہوتی ہے وہ کلمہ ہے, اور یہ کلمے سے بھی افضل قرار دیتے ہیں حنفی فقہا. عالمگیری میں لکھا ہے کہ وہ یہ پڑھے کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, کیونکہ اس میں لا الہ الا یہ بھی آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, اور یہی کلمہ ہے, اور ساتھ اس کے استغفار بھی آ گیا, تو یہ بھی پڑھانا چاہیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو, اس لیے کہ جو سب سے آخری جملہ یہی کہے گا تو اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دے گا. تو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا نا. اللہ تعالی کا سب سے بڑا انعام جو کسی انسان پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان لے کے اس دنیا سے چلا جائے. اس سے بڑا انعام خدا کا غالباً کوئی نہیں کہ کوئی شخص ایمان محفوظ لے کے دنیا سے چلا جائے, بہت بڑی دولت. ساتوں جہانوں کی بادشاہت کسی کو مل جائے اور پوری دنیا کا وہ بادشاہ بن جائے, ہیچ ہے کچھ نہیں ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کی ایمان پہ موت آ جائے. بس وہ کامیاب چلا گیا. جب کبھی سنتے ہیں کہ فلاں شخص کا ایمان پہ کلمے کی حالت میں, نیکی کی حالت میں, صدقہ کرتے ہوئے, تلاوت کرتے ہوئے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے انتقال ہو گیا, تو ایسی غم تو ہوتا ہی ہے مگر خوشی ایسی ہوتی ہے کہ کبھی جی چاہتا ہے مٹھائی بھیجیں کہ جانا تو سب نے, شکر کرو کہ وہ صحیح چیز پہ اللہ کے یہاں پہنچ گیا اور اللہ کے یہاں چلا گیا. وہاں ملاقات ہو جائے گی, وہ صبح چلا گیا ہم شام کو چلے جائیں گے, اس کی ٹرین آج دوپہر کی تھی, ہماری ٹرین آج رات کی ہے, بس اتنے ہی فرق پڑنا ہے. وہاں جا کر پتا چلے گا سب چیزوں کا, مگر یہ کہ کلمہ طیبہ اس انسان کا آخری کلام بن جائے, یہ بھی تلقین ہے. اور احناف دوسری تلقین کے وہ قائل ہیں کہ میت کے پائنتی پہ اور میت کے سرحانے پہ کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کی آیات تلاوت کی جائیں, وہ مستحب ہے, کیونکہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے, عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ وصیت کی تھی, اور وہ صحابی تھے رضی اللہ عنہ, انہوں نے کہا تھا کہ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع میرے سر کی طرف اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے پڑھنا, جیسے کہ مسلمان کرتے ہیں. اور یہ ان کے فتوے کی وجہ سے حنفی فقہا نے اپنایا ہے, اس کی اصل یہ ہے. اور جن کا مسلک یہ ہے, جن فقہا کا, کہ میت سنتی ہے, ان کے ہاں اس کی اور بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ گویا یہ بھی ایک طرح کی تلقین میں شامل ہے یا شمار کی جاتی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت جب آیا تو انہوں نے کلمہ پڑھا اور لیٹے رہے اور سانس چل رہی تھی اور لوگوں کو اندازہ ہوا کہہ رہے ابن مبارک رحمۃ اللہ کے انتقال ہونے لگا ہے. پھر کسی نے انہیں کلمے کی تلقین کی تو وہ بولے اور انہوں نے کہا جب ایک مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں اور مجھے بھی پتا ہے تمہیں بھی پتا ہے کہ میں مرنے لگا ہوں تو بار بار مجھے کیوں تم کرتے ہو. بس پھر کلمہ پڑھا اور چپ ہو گئے اور انتقال فرما دیا. ماں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو اس لیے آخری چیز یعنی ایمان ہو. اچھا پھر کلمہ طیبہ میں بھی لا الہ الا اللہ یا استغفر اللہ یا ایسی چیزیں یہی نہیں ہے بلکہ کوئی بھی چیز جو اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ ایمان لے کر گیا ہے بس یہ سب چیزیں کافی ہیں. روزے کی حالت میں چلا گیا تو روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا تھا نا, اس کا مطلب ہے ایمان تھا. حج میں چلا گیا تو حج کرنے جو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا تو ہی تو گیا تھا. اسی طرح صدقہ خیرات کرنے جا رہا تھا چلا گیا, کسی کو نیکی کی تلقین کر رہا تھا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ایمان پر دلالت کرتی ہیں اور ان سے کوئی چیز بھی پائی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا تھا اس بات سے کہ موت کا زیادہ ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے. عرب جو کرتے تھے جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو وہ سارے معاشرے کو قرب و جوار کو محلے کو سر پہ اٹھا لیتے تھے, ایسے نوحے ہوتے تھے, ایسے مرثیے پڑھے جاتے تھے. تو بس ان کو اطلاع کر دی جائے جن لوگوں کا قربت کا تعلق ہے میت سے. اور اصل بات یہ ہے کہ اس اطلاع کی وجہ سے جنازے میں تاخیر نہ کی جائے. ابھی صاحبزادی انگلینڈ سے آ رہی ہیں, ابھی بیٹا فلاں جگہ سے آ رہا ہے, فلاں فلاں جگہ سے آ رہا ہے, یہ نہ کیا جائے. اطلاع کر دی جائے کہ انتقال ہو گیا, لیکن اس کے بعد انتظار کرنا اس چیز کا کہ اب فلاں آئے اور تدفین ہوگی یہ غلط بات ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تدفین میں جلدی کرنا یعنی میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا, اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ برا ہے تو اچھا ہو گیا تمہاری جان چھٹ جائے گی, اور اگر وہ اچھا ہے تو تم سے جو اچھے ہیں نا بہتر اللہ کے فرشتے حق تعالی شانہ اس کا انتظار فرماتے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ موت کی زیادہ خبر پھیلانے اور جاہلیت کے طریقوں کو اپنانے کو بہت برا سمجھتے تھے, اور کسی سے فرمایا کہ یہ موت کی جو خبریں تم دیتے پھرتے ہو نا اس طرح سے رسن بنا کے یہ جاہلیت کی بات ہے. حتیٰ کہ خود اپنی وصیت کی اور فرمایا کہ میری وفات کی اطلاع کسی کو نہ دینا, ایسے نہ ہو لوگ آگے کو گاتے پھر. اور فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے مرض میں کہ میرے لیے وہ فرشتے کافی ہیں جو آئیں گے اور میری روح کو اللہ کے حضور میں پیش کر دیں گے, بس مجھے تم لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور میری 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 موت کی اطلاع بہت زیادہ لوگوں کو نہ دینا. کفن میں بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جو اس کا معیار رہا ہے زندگی میں اس کو ایسے ہی کفن ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑی خوشحالی دی تھی, اپنی اولاد کے لیے کافی رقم چھوڑ کے دنیا میں گئے تھے. ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے کفن کے لیے جو کپڑے استعمال کرو گے فلاں فلاں کپڑا استعمال کرنا, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 200 درہم اس زمانے میں اس کی قیمت تھی. اور عبدالرزاق کی روایت میں اور بات آئی ہے, وہ یہ آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میری وفات ہو جائے تو میرے لیے 30 درہم کا کفن خرید لینا. تو ممکن ہے دونوں باتیں کہیں ہوں. تو پہلی بات میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر اس کا اظہار ہو کہ بہتر کفن مجھے دیا جائے, اور دوسری بات اگر کہی ہوگی تو غالباً اس لیے فرمائی ہوگی کہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ میت کے مقابلے میں اچھے لباس کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا تو دونوں باتیں فرمائی ہوں گی اور یہ دونوں مقاصد ہوں گے, یا یہ کہ ایک ہی بات فرمائی ہوگی. اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جا سکے. حضرت وقر رضی اللہ عنہ نے منع کیا تھا کہ میرا کفن زیادہ اچھے کپڑے سے نہ دینا، اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی انتقال ہو جائے تو بس مجھے سادہ کپڑوں میں دفنا دینا، کیونکہ زندہ لوگ اچھے لباس کے زیادہ حقدار ہیں بنسبت میرے. اور پھر پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن کیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ تین چادریں تھیں اور وہ سوت کی بنی ہوئی تھی، سوت کاٹا گیا تھا، ان کی تین چادریں تھیں. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا بس مجھے بھی ایسی کر دیں. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وصیت کی، اور جب وہ جاتے تھے کسی کے ہاں میت کے ہاں، تو وہ کہتے تھے کہ جن اعضاء سے سجدہ کرتا رہا ہے یہاں پہ خوشبو لگاؤ. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ میت کی تدفین سے پہلے اور جب اس کو غسل دے دیا جائے تو فارغ ہو کے میت کے جسم میں جو جگہیں سجدے میں استعمال ہوتی ہیں ان پر خوشبو لگائی جائے. پیشانی ہے، دونوں ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، دونوں پاؤں ہیں، اور ناک ہے. یہ چہرے میں ناک اور پیشانی ایک شمار کر لیں تو دونوں ہاتھ یہ تین ہو گئے، اور دو گھٹنے پانچ، اور دو پاؤں سات. ساتوں مقامات پر خوشبو لگانے کا حکم ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کافور لگانے کا حکم دیتے تھے. کافور عام طور پہ مل جاتا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سکھاتے تھے کہ جنازے کو کیسے کندھا دینا ہے. اب تو میت لے جاتے ہیں، بالکل قبرستان تک لے جاتے ہیں، وہاں جا کر اتارتے ہیں. یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. قبرستان سے کچھ فاصلے پہ ہی میت کو اتار لینا چاہیے. ظاہر ہے کہ اب تو میلوں دور ہیں قبرستان، اور بڑی آفت یہ آ گئی ہے کہ لوگوں نے زمین وقف کرنا چھوڑ دی ہے. جو اللہ کے ہاں اس کا ثواب ہے اس کو لوگ بھول گئے ہیں، اور کہتے ہیں کوئی پلاٹ بھی ہے بس اس پہ بلڈنگ بن جائے، گھر بن جائے، حتیٰ کہ قبریں بھی مسمار کر کے اس پہ بناتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ خدا کی بے خوفی کی علامت ہے. خود بھی مت ہیں بھائی. اور ہم سے پہلے دور میں لوگ بڑے بڑے کٹے اراضی کے دیا کرتے تھے، کئی کئی کنال دے دیتے تھے کہ یہ قبرستان کے لیے، اور بہت نیکی کی بات کرتے تھے. تو اب چونکہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ میلوں قبرستان دور ہیں اور جنازہ اٹھانا دشوار ہے، تو چاہیے کہ جب میت کو لے کے جائیں سواری پہ تو کچھ مناسب فاصلے پر جنازے کو اتار دینا چاہیے سواری سے، تاکہ لوگ اس سنت پر عمل کریں اور لوگ اس طریقے کو سیکھیں. اگر لوگ یہ نہیں کریں گے تو آئندہ آنے والی نسلیں اس سے زیادہ بے علم ہو جائیں گی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ جب میت کو کندھا دو تو سب سے پہلے اس کے دائیں کندھے کو اور اپنے دائیں کندھے کو جمع کرو. یہ احناف کے ہاں اصول ہے، اور حنفی فقہا نے اسی بات پر فتویٰ بھی دیا ہے کہ آپ کا دایاں کندھا اور میت کا دایاں کندھا یہ ہو جائے. چارپائی کے چار کونے آپ دیکھ لیں نا، تو میت جب لٹاتے ہیں تو میت کا دایاں ہاتھ اور آپ کا بھی دایاں ہاتھ، آپ کا دایاں کندھا، یہ برابر ہو جائیں. تو دائیں کندھے پر میت کو رکھ کے 10 قدم چلنا چاہیے، اور میت کو ہاتھ پہ نہیں رکھنا چاہیے. لوگ بجائے کندھے پر رکھنے کے آپ غور کیجئے تو وہ ہاتھ کونی سے بل دے کے موڑ کے ہاتھ پہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہ چیز درست نہیں ہے. میت کا اور جنازہ جو ہے اسے کندھے ہی پر رکھنا چاہیے. 10 قدم چلے، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی جنازے کو کندھا دے تو چاہیے کہ تابوت کے یا میت کے چاروں کناروں کو کندھا دے، اور یہ سنت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق کی اور فرمایا اس کے بعد جب چاروں کونوں پر وہ کندھا دے چکے تو اس کے بعد اس کی اپنی خوشی ہے کہ وہ مزید نیکی کرنا چاہے تو اس کی مرضی، اور چھوڑ دے تو بھی ٹھیک ہے. تو پہلے میت کے اور اپنے دائیں کندھے کو جمع کرے، پھر اسی سمت میں پیچھے چلا جائے، 10 قدم چلے میت کو اٹھا کے، پھر میت کا دایاں پاؤں اور اس کا دایاں کندھا یہ برابر ہو گئے، یہاں بھی 10 قدم چلے 20، پھر اس کے بعد میت کا الٹا ہاتھ اور اس کا الٹا ہاتھ، الٹا کندھا، بایاں لیفٹ سائڈ پہ چلا جائے، پھر 10 قدم چلے 30، اور پھر اسی طرح چوتھا آخری کنارہ جو رہ گیا تھا میت کا، بایاں پاؤں اور اس کا بایاں کندھا، یہاں بھی 10 قدم چلے، یہ 40 قدم چلنا یہ سنت سے ثابت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی کہا کہ یہ سنت ہے، اور یہ آیا ہے روایات میں کہ جو شخص اس طرح چلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم کے عوض اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، گویا 40 کبیرہ گناہ اس انسان کے دل گئے اگر اللہ نے اس کی اس عبادت کو قبول کر لی. اسی لیے میت اٹھانے پر اجرت نہیں ہے، اگر اجرت لے گا تو اسے ثواب نہیں ملے گا. تو یہ جو کندھا دینا ہے میت کو اور جنازہ اٹھانا ہے، اس کی ترتیب یہ سمجھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اصول کی بات جو حنفی فقہا نے شامی نے تصریح کی ہے اور جو مفتی حضرات بتاتے ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے اپنا دایاں کندھا اور میت کا دایاں کندھا جمع کیا جائے گا، 10 قدم چلے جائیں گے، پھر بالکل ٹھیک اس کے پیچھے چلے جائیں جہاں میت کا دایاں پاؤں ہے، وہ میت کا پاؤں، وہ حصہ جنازے کا، تابوت کا، اور آپ کا دایاں کندھا. اب یہاں 10 قدم چلیے، 20 ہو گئے. اب بائیں سائڈ پہ آ جائیے، لیفٹ سائڈ پہ. اب آپ کا بایاں کندھا اور میت کا بایاں کندھا برابر ہو گئے، 10 قدم چلنا ہے، 30 ہو گئے. اور پھر اسی سائڈ میں بالکل پیچھے آ جائیں جہاں پر میت کے پاؤں ہیں، تو یہ 40 قدم چلنا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اسی کا حکم دیتے تھے، اور اسی پر احناف نے لکھا ہے، فتویٰ بھی اسی بات پر دیا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب تم نے جنازے کی نماز پڑھ لی تو تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی. بس اب واپس جانے کے لیے اس میت کے جو ورثاء ہیں ان سے پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے. اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جنازہ پڑھ لیا جن لوگوں نے، اب کوئی تعزیت نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں غلط رسم چل پڑی ہے کہ جنازہ پڑھ لیا ہے اب پھر اس کے گھر جاؤ، پھر جا کر بیٹھو، پھر تعزیت کرو، پھر دعا مانگو. غلط بات ہے، جب جنازہ آپ نے پڑھ لیا یہ آخری چیز تھی جو آپ نے اس کے لیے کر لی، اب اسال ثواب کرنا ہے کرتے رہیے، عمر بھر کرتے رہیے، وہ کوئی نہیں روکتا. مگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جنازے سے فارغ ہو کر واپس چلے جاتے تھے، اور میت کے جو گھر والے تھے ان سے بالکل نہیں پوچھتے تھے. حنفی فقہا نے اسی لیے لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ جنازے کے ساتھ گئے ہیں اگر وہ اس کے ورثاء میں سے نہیں ہیں تو بس جب جنازہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تم واپس چلے جاؤ، بہت نیکی ہے، تدفین تک رہ جائیے، بہت اچھا ہے، مناسب بات ہے. تدفین کے بعد قبر پہ جب مٹی برابر کر دی جاتی ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ بھی سنت میں سے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے دیکھا لوگ جنازہ پڑھ چکے ہیں، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ زور سے آواز دی اور انہوں نے کہا تم نے ہمیں جنازے سے تو محروم کر دیا ہے، مگر اس آخری دعا سے محروم نہ کرنا. اس کا مطلب ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا تھا، اسی لیے تو انہوں نے اس دعا کا ارشاد فرمایا. اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے یہ تصریح کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ کھڑے ہوتے تھے اور یہ جو آخری دعا ہے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے. بس اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میت کے جو ورثاء ہیں البتہ وہ ٹھہریں قبر پہ. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے کہ جب تم مجھے دفن کر دو تو پھر اس کے بعد میری قبر پہ اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے. عرب بہت جلدی کر لیتے تھے، تو کہا نے اندازہ لکھا ہے، انہوں نے کہا جتنا عصر اور مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے، یعنی ڈیڑھ گھنٹہ سوا گھنٹہ ایسے. اور انہوں نے فرمایا کہ تم میرے لیے دعا کرتے رہنا میرے بیٹو، دیکھو اللہ کے فرشتوں کے سامنے میں پھر کیا جواب دیتا ہوں. اسی لیے اب بھی یہ اب تک بھی یہی حکم ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میت کے ورثاء قبر پر بیٹھیں، پڑھتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. عمر عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے بچوں میری قبر پہ بیٹھ جانا اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو قبر میں سوالات ہوں گے ان کے جوابات میں ثابت قدم رکھے. یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے, ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے تاکہ ہمارے بعد یہ طریقہ قائم رہے اور ہمارے بعد والی نسلیں بھی اس طریقے پر عمل کرتی رہے. یہاں تک قبر پہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہے. ایک تو ہے عام قبرستان میں کوئی جائے اور قبر پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. اگر کوئی کرتا ہے تو صحیح کرتا ہے, جو منع کرتا ہے وہ بھی ٹھیک کرتا ہے. اس لیے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ آ گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں قبروں والے کچھ دے دیں گے, اس لیے جنہوں نے منع کیا ہے انہوں نے لوگوں کے عقیدے کے تحفظ کی وجہ سے منع کیا ہے. حتیٰ کہ صاحب فتح القدیر نے لکھا ہے, حنفی فقہا میں سے سب نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی جب جائے تو روزہ مبارک کی طرف منہ کر کے دعا نہ مانگے. ایسے نہ ہو کہ شبہ یہ ہو کہ اللہ سے مانگنے کے بجائے اس کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مانگ رہا ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اس کی پشت ہو جائے گی, قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگے. تو دونوں کا اپنا اپنا موقع ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر وہاں تو بالکل ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے, اگرچہ وہ رحمت کی جگہ ہیں, خدا کی رحمت وہاں پر نازل ہوتی ہے, لیکن وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا تو خام خوش ہوا ہوتا ہے کہ صاحب قبر سے مانگ رہا ہے. تو موقع اور محل کے مطابق دیکھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے, اولیاء اللہ کی قبور ہیں, جہاں پر شرک کا اندیشہ ہے یا کوئی دیکھنے والا بدگمانی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے, وہاں پہ ہاتھ نہ اٹھائے. اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اپنے والدین کی قبر ہے, بھائیوں کی, بہنوں کی, اعزاء کی, نانا دادا وغیرہ وغیرہ, ان کی قبروں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہاں کسی کو یہ شبہ نہیں گزرتا. اور ایک دعا یہ ہے تیسری, ایک تو ان قبروں کی ہو گئی نا جو احترام کے قابل, اگرچہ ہر قبر احترام کے قابل, اور دوسرے اپنے آبا و اجداد کے, اور تیسری یہ ہے کہ جس میت کو بھی دفن کیا جائے گا مسلمان میت کو, اس کی نماز جنازہ سے فارغ ہو کے, تدفین سے فارغ ہو کے جب مٹی ڈال دی جائے اور مٹی پہ پانی چھڑک دیا جائے تو اب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا. ابن مسعود رضی اللہ نے یہ جو دعا ہے نا اس کے متعلق زور سے آواز دی اور نے کہا تم نے ہمیں جنازے سے محروم کر دیا, اس دعا سے محروم نہ کرنا. تو بس اب جو ساتھ آنے والے تھے ان کی ذمہ داری پوری ہوگی, اب جاؤ دنیا میں اپنے کاموں میں لگو. ورثہ کا معاملہ الگ ہے کہ وہ بیٹھیں, اور نہ ہی ورثہ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے. اور جس نے جنازہ پڑھ لیا, جنازہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی تعزیت نہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بڑا اس کا اہتمام تھا کہ ان کی قبر اللہ کے اچھے بندوں کے ساتھ ہو, اسی لیے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے تھے, کوفہ سے تشریف آوری ہوئی تھی اور مدینہ منورہ ہی میں انتقال ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر میں اترے تھے, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ابن مظعون وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے, دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے بھی تھے اور ان کی قبر میں لیٹے بھی تھے, اور میت جب نیچے اتار رہے تھے تو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے میت کو نیچے اتارا اور ذرا سا جھٹکا لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے بھائی کا ادب نہیں کرتے, ادبن الا اخیکما, اپنے بھائی کا احترام کرو. تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی, اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے بھی دیکھا، اور جب ہم جنازے سے تدفین سے فارغ ہو کے چلے تو آپ نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا یہ میرے بھائی کی قبر پہ رکھ دو تاکہ مجھے یاد رہے. یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میت کے سرحانے کوئی ٹکڑا پتھر کا یا لوح یا تختی جو ہوتی ہے لگا دینا کہ پتا چلے یہ کس کی قبر ہے، یہ جائز ہے، لیکن اس پہ پرانی آیات نہ لکھی جائیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ قبرستانوں میں پاکیزگی اور طہارت کا اہتمام نہیں ہو سکتا، جانور پھرتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، تو کہیں ان آیات کی بے حرمتی نہ ہو، وہ تو نہ لکھی جائیں. باقی کتبہ نصب کرنا یہ جائز ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ نے یہ سب کچھ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام بھی کیا، قبر میں بھی لیٹے اور آنسو بھی جاری ہو گئے اور فرمایا کہ یہ میرے بھائی کی قبر پہ یہ پتھر رکھ دو تاکہ مجھے یاد رہے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ بکری تشریف لے گئے اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عثمان کی قبر کھود کے مجھے اسی میں دفن کر دینا. یا یہ کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے محبت اتنی ہو گئی تھی اور خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی تدفین رات کو ہوئی ہے، رات کو بھی دفن کرنا جائز ہے اگرچہ اب نہیں ہوتا کیونکہ جرائم بڑھ گئے ہیں اور بہت سی اور دشواریاں پیش آتی ہیں، تو اس لیے دفن نہیں کرتے. لیکن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خود اپنی تدفین جو ہوئی تھی وہ رات ہی کو ہوئی تھی اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے ساتھ ہی ان کی قبر مبارک